الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور پھر مصافحہ کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں. یاد رکھیے کہ قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے نہ صرف بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیے، بلکہ اگر ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو آج ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. ترجمہ کنز الایمان. تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں؟ اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی تو تم سب اس میں برابر ہو، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں شرک کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی. ویسے تو شرک سے قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً بھی منع کیا گیا، اور شرک کو ظلم عظیم قرار دے دیا گیا، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ شرک وہ گناہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتا. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ظلم عظیم شرک کو قرار دیتے ہوئے سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے بارے میں صحابہ کرام علیہ مرضوان کو ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتانا شروع فرمایا، اس میں سب سے پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرایا جائے، یعنی شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ کرام علی مرضوان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ دو باتیں ارشاد فرمائی تو آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، پھر کمر سیدھی کر کے بیٹھ گئے اور مزید آگے فرمانے لگے کہ سن لو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر انہی باتوں کو حضور نبی علیہ السلام دہراتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علی مرضوان کہتے ہیں کہ ہم کہنے لگے کاش کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سکوت اختیار فرما لیں۔ اور ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علی مرضوان میں تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہلاکت میں ڈالنے والے سات گناہوں سے اجتناب کرو، ان سے دور رہو۔ اور پھر اس کے بعد جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ گناہ گنوائے تو ان میں سب سے پہلا گناہ شرک کو قرار دیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک میں جو المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اسی طرح نو گناہ گنوائے اور ان نو گناہوں کے اندر جو سب سے پہلا نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر کیا جاتا ہے، یعنی کہ شرک کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو ہمسر ٹھہرا لینا، برابر کا قرار دے دینا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی ایسے لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے جنت حرام ہے اور ان کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو بنا دیا ہے، اور ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا کہ یہ ظلم کرنے والے ہیں اور شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی ممانعت فرمائی اور شرک کے لیے صریح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبینات میں ممانعت فرما کر پھر اس کے بعد وہ بعض لوگ کہ جو پھر بھی باز نہ آئے تو ان کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، کیونکہ مثال سے انسان بڑی سہولت کے ساتھ اپنی بات کو سمجھ لیتا ہے اور کسی کی بات کو دل نشین کر لیتا ہے۔ الغرض یہ کہ عقلی ابحاث میں وضاحت و تشریح کے لیے مثال کا جو کردار ہے وہ ناقابل انکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقائق کو واضح اور روشن اور انہیں ذہن کے قریب کرنے میں ہم ہمیشہ محتاج ہوتے ہیں ایک مثال کے۔ بات کوئی بھی ہو، اصول کوئی بھی ہو، ضابطہ کوئی بھی ہو، خواب بات یا ضابطہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، اور مثال جو دور چیز ہے اسے قریب کر دیتی ہے، غیر محسوس کو محسوس کرا دیتی ہے، اور وہ بات کہ جو بڑی دیر سے سمجھ آنے والی تھی اس بات کو بڑی جلدی سمجھنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الوالی تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، مثالیں دینا عقلی طور پر پسندیدہ امور میں سے ہے۔ تو ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے شرک سے ممانعت فرمائی اور بالتشریح فرمائی، لیکن پھر بھی بعض وہ لوگ جو حق درمی پر اتر آئے اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں؟ اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی تو تم سب اس میں برابر ہو، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی دو اعتبار سے تفسیر بیان فرمائی، ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو مخاطب فرمایا تو اس میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی۔ وہ حال کیا تھا کہ مشرکین آقا جو اپنے ماتحت غلام رکھا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں مال دیا، ہم نے تمہیں روزی دی، مختلف نعمتوں سے سرفراز کیا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس طرح کا تصرف اپنے ذاتی مال کے اندر تمہیں ہوتا ہے، جس طرح کا اختیار تم اپنے ذاتی مال کے اندر بذات خود رکھتے ہو، کیا تمہارے غلام بھی ایسے ہی تصرف کا اختیار رکھتے ہیں؟ تو کہاں ہرگز نہیں، کہ تم یقیناً یہ بات پسند نہیں کرو گے اور نہ تم پسند کرتے ہو کہ جس طرح کا ہمارے مال کے اندر ہمیں اختیار ہے، اور بات بھی یقینی ہے کہ جو میں نے کمایا، جو آپ نے کمایا، جو جس نے کمایا، وہ یقینی طور پر اس کی اپنی خون پسینے کی کمائی ہے، اس کی بذات خود کی ہوئی محنت ہے، انتھک محنت، صبح شام کی محنت اور کچھ اکٹھا کر لیا۔ یقینی بات ہے کوئی بھی یہ نہیں پسند کرے گا کہ میرے ساتھ اس مال کے اندر کوئی اور بھی شریک ٹھہر جائے۔ تو فرمایا کہ تم آقا ہو اپنے ماتحتوں کے لیے اور تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے ساتھ تمہارے غلام ویسے ہی تصرف کا اختیار رکھیں جیسے تم رکھتے ہو، تو تم بھی اس بات سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ ہرگز اس بات کی تمہیں اجازت نہیں دے گا کہ تم اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لو۔ تو اسی طرح مفسر فرماتے ہیں کہ دوسرے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو تنبیہ فرمائی اسی آیت مبارکہ میں۔ وہ دوسرا اعتبار یہ ہے کہ پہلی تفسیر کے اندر تصرف کے اندر برابری کی بات تھی، تو فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں روزی دی ہے، جو تمہیں مال دیا ہے، اس کے تم بذات خود مالک ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اور محنت تمہاری ہے، اگرچہ کسی کے ذریعے سے کروائی ہو، یعنی ملازم سے، اپنے غلاموں سے، کسی بھی طرح سے محنت کروائی تو وہ مال تمہارا ہے۔ تو کہا کہ جب مال تمہیں اللہ نے دیا، مالک تمہیں بنا دیا، کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے غلام، کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہاری ہی اپنی ملکیت ہیں، کیا وہ بھی تمہاری اس ملکیت کے اندر برابر کے شریک ٹھہر جائیں؟ کہا نہیں، تم اس بات سے تو ڈرتے ہو۔ تو کہا اسی طرح جس طرح تم نہ اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں تصرف کا اختیار دیتے ہو اور نہ ہی اپنے مالک ہونے کی طرح انہیں مالک ٹھہراتے ہو؟ تو کہا کہ جب تم برداشت نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اور یہ انہوں نے کیا کیوں تھا؟ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتصریح بھی انہیں ممانعت فرمائی اور مثالوں کے ذریعے سے بھی انہیں رہنمائی فرمائی، لیکن پھر بھی یہ ڈٹے کیوں رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. ترجمہ کنز الایمان، بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے، تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سرکشی کی وجہ کو بیان فرما دیا، یعنی باوجود اس کے کہ قرآن میں ممانعت ہے اور مثالیں بھی ممانعت پر موجود ہیں، کہا انہوں نے فقط اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی ہے اور ظالم بن بیٹھے. اور یاد رکھیں کل بروز قیامت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس روز اگر کسی کی مدد ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے، اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے، انبیاء اور رسل اور نیک لوگوں کو گناہگاروں کی شفاعت کا اذن ہوگا اور وہ ان کی مدد کریں گے، کیونکہ دنیا کے اندر وہ لوگ نیک اعمال کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا اور محبوبیت کے درجے پر فائز کیا، دنیا میں بھی لوگوں کا مددگار بنایا، اور کل بروز قیامت بھی انہیں گناہگاروں کا مددگار بنایا جائے گا. اور بہت ساری احادیث سے یہ مضمون بالکل واضح ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیہ مبارکہ میں آخر کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. ترجمہ کنز الایمان، ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے. یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں مفصل نشانی بیان فرمائی، اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے بھی مفصل نشانیاں بیان کرتے ہیں جو اشیاء میں غور و فکر کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. کوئی اعتراض کرنے والا اگر یہاں پر یہ اعتراض کرے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مجینات یہ تو ان کے لیے بھی ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے کہ جو غور و فکر نہیں کرتے، مفصل نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والوں کی تخصیص کیوں فرمائی ہے؟ مفسرین نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے، کہا کہ اصل میں مفصل نشانیاں تو سب لوگوں کے لیے ہیں، خواہ وہ عقل رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، غور و فکر کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، لیکن بطور خاص عمومی طور پر جو اس قرآن کی نشانیوں پر جو مفصل طور پر بیان کی گئی ہیں، اس سے جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ حقیقت میں وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. جیسا کہ تفاسیر کے اندر فرمایا گیا کہ نشانیوں کا تفصیلی بیان عمومی طور پر تو سب کے لیے ہے، البتہ عقل استعمال کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہی لوگ در حقیقت نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ایک اور مثال موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے ہدایت ہونے کے بارے میں فرمایا ہدل للناس، کہ تمام لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہدل للمتقین، کہ یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے، دوسری جگہ فرمایا کہ صرف متقین کے لیے، کہا کہ یہ ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن بطور خاص اہل تقوی اس قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور فائدہ حاصل کر کے دنیا میں اور آخرت میں اسے اپنی نجات کا ذریعہ بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا شرک بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ترجمہ کنز الایمان. اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت مبارکہ میں اگر غور کریں تو بیان کیا کیا گیا ہے آئیے سمجھتے ہیں. کفار عرب اللہ تبارک و تعالی کو بڑا معبود اور بتوں کو چھوٹا معبود سمجھ کر دونوں کی مالی اور بدنی عبادت کیا کرتے تھے. تو اس آیت مبارکہ میں کفار مکہ کی مشرکین کی مالی عبادت کا ذکر ہو رہا ہے. چنانچہ زمانے جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کھیتیوں اور درختوں کے پھلوں اور چھپاؤں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی کا مقرر کیا کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا. تو جو حصہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے مقرر کرتے تھے اسے مہمانوں اور مسکینوں پر صرف کر دیا کرتے تھے, اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ بتوں پر صرف کرتے اور بتوں کے جو مددگار ہوتے تھے, جو ان کے خادم ہوتے تھے, ان کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا کرتے تھے, ان پر صرف کیا کرتے تھے. اور جو حصہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے مقرر کرتے اس میں سے اگر کچھ بتوں والے حصے میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے. یعنی اللہ کا حصہ فقراء اور مساکین کو دینے کے بعد بچ گیا, وہ مکس ہو گیا بتوں والے حصے کے اندر, تو اس میں خیانت یہ کرتے تھے کہ بتوں والے حصے میں ہی اسے رہنے دیتے تھے, نکالا نہیں کرتے تھے. اور اگر بتوں والا حصہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے میں مل جاتا تھا تو اسے جدا کر لیا کرتے تھے. تو اس طرح مالی طور پر بھی یہ شرک کا اظہار کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کفار مکہ مشرکین مکہ کی اس عبادت کا ذکر کیا جو مالی طور پر یہ بتوں کی کیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ساء ما یحکمون, کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی کفار انتہا درجے کی جہالت میں گرفتار ہیں کہ خالق حقیقی اور منعم حقیقی کے عزت و جلال کی انہیں ذرا بر بھی معرفت نہیں, جبکہ ان کی عقل کا فساد اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ انہوں نے بے جان بتوں اور پتھروں کی تصویروں کو کارساز عالم کے برابر قرار دے دیا, اور جیسا اس خالق و مالک عز و جل کے لیے حصہ مقرر کیا ایسا ہی بتوں کے لیے بھی کیا. بے شک یہ بہت ہی برا فعل ہے اور انتہا کی جہالت ہے اور انتہا کی خطا ہے اور گمراہی ہے. اور اگلی آیت میں ان کی جہالت اور ان کی گمراہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں, اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے. تو تم انہیں چھوڑ دو, وہ ہیں اور ان کے افتراء. پچھلی آیت مبارکہ میں مشرکین کی جہالت اور گمراہی کی ایک حالت کو بیان کیا گیا تھا, اور اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی دوسری جہالت و گمراہی کو بیان کیا گیا.
فرمایا کہ یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا. الایمان والحفیظ، یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور اس کی معصیت کو گوارا کرتے تھے اور ایسے قبی اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے کہ جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے اور جن کی قباحت میں ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو. بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کی اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کر لیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے. خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اولاد میں بھی ایسی تقسیم کر رکھی تھی کہ لڑکے کو زندہ رکھتے اور لڑکی کو قتل کر دیتے. شیطانوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین نے ان کو اغوا کر کے ان گمراہیوں میں ڈالا تاکہ انہیں دین اسماعیلی سے منحرف کر دیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں یہ بات بھی سنتے ہیں کہ اہل عرب میں شرک و بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی. علامہ برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر عمر بن لحی کے زمانہ تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے. یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کر دیں. شرک کے بانی عمر بن لحی نے اہل عرب میں شرک اس طرح پھیلایا کہ انہیں ایک مقام سے بت لا کر مکہ میں نصب کر دیے اور لوگوں کو ان کی پوجا اور تعظیم کرنے کی دعوت دی. قبیلہ ثقیف کا ایک شخص جس کا نام لات تھا وہ مر گیا تو عمر نے اس کے قبیلے والوں سے یہ کہا یا ان کے دل میں بات ڈال دی، یہ مرا نہیں بلکہ اس پتھر میں جو نصب کیا گیا ہے اس میں چلا گیا ہے. پھر انہیں اس پتھر کی پوجا کرنے کی دعوت دی. اسی عمر نے صائبہ اور بحیرہ کی بدعت ایجاد کی اور تلبیہ میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شرک کو احادیث میں بڑا گناہ قرار دیا گیا اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یہ ظلم عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک کی نحوستوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی ہی ہر وقت عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور اس دنیا سے ایمان کامل لے کر رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ایمان ہے قال مصطفی.